پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملوں میں کم از کم 7 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق بغیر پائلٹ کے جاسوس طیاروں سے شوال کے علاقے میں مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون طیاروں سے کنڈ اور منگوتری میں 2 مختلف مقامات پر 4 میزائل داغے گئے۔ مرنے والے شدت پسندوں کی شناخت کے بارے میں فوری طور پر مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جنگجو گروپ کے قبضے والے شام کے علاقے میں حکومت کے فضائی حملوں میں کم از کم 37 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ یہ حملے الباب اور اس کے قریبی قصبے قباسین میں کیے گئے، اور مرنے والوں میں 2 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ گروپ نے جمعرات کے روز مرنے والوں کی تعداد 21 بتائی تھی۔ شمال مشرقی حلب کا یہ علاقہ داعش کے کنٹرول میں ہے، اور یہ حکومت کی بمباری کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ امریکی قیادت میں اتحادی گروپ ان باغیوں کو شمال مشرقی شام اور شمالی عراق میں ان کے مضبوط ٹھکانوں سے دھکیلنے کے لیے فضائی حملے کر رہا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں داعش جنگجو نے ایک اردنی پائلٹ کو پکڑ لیا تھا، جس کا جنگی طیارہ شام کے قصبے رقہ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکہ اور اردن کی فوجوں نے اعتراف کیا ہے کہ طیارہ تباہ ہوا ہے، لیکن اس کے گرائے جانے کے بارے میں ان کے بیانوں میں اختلاف ہے۔ اردن نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ اس کا F-16 جیٹ طیارہ تباہ ہو گیا ہے، جو امریکہ کی قیادت میں اس اتحادی فورس میں شامل تھا جو شمالی شام کے جنگجوؤں کے مضبوط گڑھ رقہ پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ داعش کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس واضح ثبوت ہیں کہ داعش کا اس طیارے کی تباہی میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بحر ہند میں آنے والی تباہ کن سونامی کو 10 سال پورے ہونے پر مختلف ممالک میں اس قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سن 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے ساحلوں کے قریب بحر ہند میں زیر آب 9.1 شدت کے زلزلے سے اٹھنے والی سونامی سے انڈونیشیا، بھارت، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں تباہی آئی اور 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ سونامی سے اٹھنے والی کئی میٹر بلند لہریں مشرقی افریقی ممالک تک گئیں اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنی۔ انڈونیشیا کا باندہ آچے نامی صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کم از کم 1,68,000 افراد ہلاک ہوئے اور آبادیاں تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ایشیا بھر میں بھی سونامی کی 10 سالہ برسی کے موقع پر سمندر کے کنارے یادگاری تقاریب منعقد ہوئیں، مذہبی تقاریب اور دعائیں ہوئیں اور مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی۔ تھائی لینڈ میں جہاں اس ہولناک تباہی میں 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، لوگوں نے سونامی کی یاد میں تعمیر ہونے والے ایک پارک کی دیوار پر پھول چڑھائے۔ بان نام کھے میں اس پارک کا افتتاح جمعے کے روز ہوا تھا۔ سویڈن کی ایک مسجد میں ایک مشتبہ حملے کے بعد آگ لگ گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ایسکیلوسون کی اس مسجد میں کرسمس کے روز آگ کے باعث درجنوں افراد کو ہنگامی طور پر باہر نکلنا پڑا۔ عہدیداروں نے کسی شخص پر اس کا الزام عائد نہیں کیا ہے۔ یوکرینی عہدیدار اور روس نواز باغیوں کے نمائندے جمعے کے روز بات چیت کے دوسرے دور کے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں جمع نہیں ہو رہے۔ بیلاروس کے عہدیداروں نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ بعد میں کسی تاریخ پر یہ بات چیت ہوگی کہ نہیں۔ ترک عہدیداروں نے اس نوجوان لڑکے کو رہا کر دیا ہے جسے مبینہ طور پر صدر رجب طیب اردوان کی توہین کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جمعے کے روز وسطی شہر قونیا میں جب یہ 16 سالہ نوجوان نظر بندی مرکز سے باہر آیا تو اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ بدھ کے روز طلبہ کے ایک مظاہرے میں اس لڑکے نے ایک تقریر کرتے ہوئے صدر اردوان پر بدعنوانی کا الزام لگایا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جیمز لوبس. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی، اس کے لیے حکومت کی کوششیں اور سانح پشاور کے بعد اس میں جو تیزی آئی ہے، ایک آپریشنل لحاظ سے بھی، اسٹریٹجی بنانے کے اعتبار سے بھی اور دہشت گردوں سے نمٹنے میں بھی، اس پہ ہماری گفتگو کا فوکس ہوگا. یہ ڈیبیٹ بھی ہنوز جاری ہے ملک کے اندر کے جو ملٹری رن کورٹس ہوں گے یا ملٹری فوجی افسران کی نگرانی والے کورٹس، وہ کیوں کر ضروری ہوئے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس میں سکم ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا سویلین اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اس پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن اس بارے میں بھی ایک کنسنسس نظر آتا ہے کہ غیر معمولی حالات میں یہ غیر معمولی اقدامات کا ایک حصہ ہے. میڈیا اینڈ ملٹنسی، یہ بھی ہمارے پہلے سیگمنٹ کا حصہ ہے. پرائم منسٹر نے اپنے جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا تھا آج سے دو روز قبل، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میڈیا میں قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ جو عسکریت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے نقطۂ نظر کی تشہیر ہو. ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی نظر رکھی جائے گی اور وہاں پہ بھی ان کو ریموو کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. آج جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسلام آباد کے اندر جو ایک انتہا پسند نظریات رکھنے والے عالم دین کی نگرانی میں چلنے والی مسجد، لال مسجد ہے، اس کے جو خطیب ہیں عبدالعزیز صاحب، ان کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ نان بیلیبل، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، کیونکہ سول سوسائٹی نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا اور وہاں پہ جو بیانات سامنے آئے اس تناظر میں آج عدالت نے یہ جاری کیا ہے. یہ بڑا کتنا بڑا چیلنج ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں انتظامی سطح پہ اور آپریشنز کی سطح پہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری طرف جو دہشت گردی یا انتہا پسندی کو جو سوچ پروان دیتی ہے اس کو بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو کیا یہ بہترین موقع آ چکا ہے؟ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر پوری طرح سے اسرٹ کر سکتے ہیں اپنے کردار کو، اور سوسائٹی کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی ملٹری ان کے ساتھ کھڑی ہے، پولیٹیکل پاورز ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اگر اس موقع پہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جانا تو پھر کب ایسا موقع آ سکتا ہے؟ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں پہ ہم بات کریں گے. پاکستان کی پالیٹکس ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے، اور تیسرا سیگمنٹ آپ سن رہے ہوں گے خبروں میں کہ ایک انتہائی جو ہلاکت خیز ترین سونامی آیا تھا، اس کو آج 10ویں اس کی برسی منائی جا رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے قدرتی آفات پہ. چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پاکستان اینڈ ملٹنسی، ابتدائی ہمارا وہی ہے، تین چار میجر اینگل جس پہ ہم اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی رائے لیں گے. گفتگو سے پہلے صدر پاکستان ممنون حسین، ان کی ایک اسپیچ سے چند سیکنڈ کی جھلک جس میں وہ ملٹنٹس کو ایک خاص میسج دے رہے ہیں.
میں دہشت گردوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے، لہذا وہ ہتھیار پھینک کر خود کو ریاست کے حوالے کر دیں، دوسری صورت میں انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا.
جی سامن، یہ آپ نے پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب کی گفتگو سنی. محید یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ساؤتھ ایشیا ایڈوائزر، یونائٹیڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ہیں، اس وقت پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. محید صاحب بہت شکریہ اور آپ کا خیر مقدم. آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کو چیئر کیا جس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ جو ایکشن پلان انہوں نے دیا تھا اس سے پہلے، اس پہ عمل درآمد کو وہ خود مانیٹر کریں گے، اور اس کو جو یقینی بنائے گی کمیٹی اس کی وہ سربراہی بھی خود کریں گے. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو پلان آف ایکشن ہمارے سامنے ہے اس میں اس کے اسٹریٹجک اینگل بھی ہیں اور کچھ باتیں اس کے نریٹو سے بھی متعلق ہیں. ایک آپریشنل پلان ہے اور دوسرا اس کی اسٹریٹجی ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس کی سوچ تک کو کیسے ختم کرنا ہے. آپ اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، کتنا مؤثر نظر آتا ہے آپ کو یہ؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت 16 دسمبر کے بعد سے جو مجھے پاکستان میں نظر آ رہا ہے، اس وقت ایک عمومی طور پہ جو رائے ہے، جو سوچ ہے، جو ایک قوم کی اس وقت فیلنگز ہیں، میرے نزدیک میں نے تو یہ پہلے اس 12 سال کی جنگ میں نہیں دیکھا. تو یہ تو تبدیلی ہے، اس سے تو آپ بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو. جہاں تک تعلق ہے فرق کا، دیکھیے 20 نکاتی ایجنڈا یا 20 پوائنٹ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے 19 ایسے ہیں جو آپ کی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی یا جو باقی اس کے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں یا جو سوچ سامنے آئی ہے حکومت کی، اس میں پہلے سے موجود ہے. صرف ایک نئی چیز ہے جو ہے ملٹری کورٹس. تو اس کے علاوہ یہ باقی باتیں تو